بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہاں سے اللہ جل شانہ کفار اور مشرکین سے مخاطب ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ خطاب ہو رہا ہے. انہیں ملامت کی جا رہی ہے کہ خالق کائنات جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں چھت دینے والا آسمان بنایا, جس نے تمہیں پناہ دینے والی زمین بنائی اور جس نے زمین کے اوپر کی اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں پیدا فرمائی اور جس نے آسمان کی ساری چیزیں بنائی اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی ساری چیزیں بنائی, وہ خالق کائنات اور وہ رب العالمین جس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا اور تمہاری ضرورت کے تمام سامان مہیا کیے, تم اس ذات کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ قل, آپ فرما دیجیے, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ, کیا تم منکر ہو اس ذات کا, کیا تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا, الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ جس نے زمین کو پیدا کیا, فی یومین دو دن میں, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم اس کے لیے مقابل بناتے ہو, وہ تو ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اس نے زمین کو پیدا کیا اور اس زمین میں تمہیں بسایا, اسی کا تم انکار کرتے ہو. نہ صرف یہ کہ انکار بلکہ اس کے لیے مقابل ٹھہراتے ہو اور مقابل کھڑے کرتے ہو. ذالک رب العالمین, ارے وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. اس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا, وجعل فیہا رواسی من فوقہا, اور پھر اس نے اس کے اوپر اسی زمین میں پہاڑ بنائے.
وبارک فیہا، اور اس نے اس زمین میں برکت رکھ دی اور برکت ڈال دی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس نے اس زمین میں، اس زمین پر رہنے والوں کی روزی اور خوراک تجویز کی. فی اربعات ایام، یہ سب کچھ چار دنوں میں ہوا. سواء للسائلین، پورے چار دن اس کام میں گزرے، اور جو آپ سے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کی کیفیت اور کمیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں انہیں آپ بتلا دیجئے. سواء، پورے چار دن میں یہ کام ہوا. للسائلین، سوال کرنے والوں کو بتلا دیجئے. تو دو دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے زمین کو پیدا کرنے میں صرف کی، اور اس کے بعد دو دن اس زمین پر پہاڑوں کو نصب کرنے میں، اور اس زمین کے اندر انسانوں کے لیے غذا پیدا کرنے کی صلاحیت ڈالنے میں صرف کیے. کل چار دن میں یہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے تیار ہوا. زمین ہے، زمین پر پہاڑ ہے، پھر زمین کے اندر مختلف کانے ہیں، مختلف مائنز ہیں، ویریس مائنز، سونے کی کانے، چاندی کی کانے، اور لوہے کی کانے، پیتل کی کانے، اور زمین میں کوئلے کی کانے، نمک کی کانے، پھر قسم قسم کے پتھر، قسم قسم کی مٹی. یہ زمین جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بالکل بیکار نہیں ہے. زمین کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے، ذرہ ذرہ قیمتی. زمین کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے. زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز انسان کو کسی نہ کسی مرحلے میں کام آتی ہے. بیکار تو اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جو کسی جگہ کام نہ آئے. لیکن زمین کا کوئی جز ایسا نہیں ہے. مٹی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، مختلف قسم کے پتھر، اور اندر مختلف قسم کی معدنیات، کانے. تو پوری دنیا میں انسان ان سب چیزوں کو ٹنوں اور منوں کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی. اب وہ پھل کو اگا رہا ہے، پھل کو اگا رہی ہے، اور خوراک کو اگا رہی ہے. مختلف قسم کے پھل، اور پھر ایک ہی قسم میں مختلف قسمیں، اور جو سبزی ہے وہ مختلف قسم کی، اور پھر ایک ہی قسم میں مختلف قسم، اور پھر اس کے پتے، اس میں گھاس، چھوٹے چھوٹے پودے، اور پھر بڑے بڑے درختوں کی لکڑیاں. خدا کی کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جسے نکمی کہا جائے؟ پھر ان کے اور اپنے اپنے کام، کہ پھل دے رہے ہیں اور چارے کے کام بھی آ رہے ہیں، اور چھت بنانے کے کام بھی آ رہے ہیں، اور وہی درخت سایہ بھی دے رہے ہیں. انہی درختوں کو کاٹ کاٹ کر انسان آگ جلاتا ہے اور کھانا پکاتا ہے، انہی درختوں کو کاٹ کاٹ کر آگ جلاتا ہے اور گرمی حاصل کرتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھا. اور پھر اسی زمین کے اندر پانی کے چشمے, پانی کا خزانہ, مختلف قسم کے اندر پانی. اور سائنس کی ترقی کے بعد بورنگ کر کے ان پانی کے سارے اجزاء کو تحلیل کیا جاتا ہے کہ یہاں جو بور کیا اس میں سے جو پانی نکلا اس پانی میں نمک کتنا ہے اور فلاں چیز کتنی ہے اور فلاں چیز کتنی ہے اور فلاں چیز کتنی ہے. تو ہر پانی کی کیفیت الگ, ہر پانی کا فائدہ الگ. اور اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے ہر خطے میں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا کہ زمین میں اس کی روزی تجویز کی اللہ تعالی نے, تجویز کی یعنی ہر خطے میں وہاں کے موسم اور وہاں کے موسم کے لحاظ سے وہاں کی صحت کے لیے جو جو چیزیں ضروری اور مفید تھی وہ ان علاقوں میں لگا دی. جتنے فروٹ ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں, جن فروٹوں کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیتیں ہیں, وہ سب آپ کو گرم ملکوں میں ملیں گی, ٹھنڈے ملک میں نہیں ملیں گی. جس خطے کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس خطے کی زمین میں وہ صلاحیت پیدا کی. اگر ہر زمین میں ہر پھل کو اور ہر سبزی کو اگانے کی صلاحیت ہوتی تو تربوز اور میلن اس ملک میں بھی اگ جاتا, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی چونکہ یہ ضرورت نہیں تھی, بلکہ اگر یہاں وہ چیز کثرت سے ملتی تو یہاں کے لوگ بیمار ہو جاتے. اس ملک کے لیے وہ چیز چونکہ مفید نہیں تھی اس لیے یہاں فراوانی سے وہ چیز نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں الگ الگ چیزیں اس لیے بھی اگائی اور یہ تجویز کیا اللہ نے کہ اس ملک میں یہی چیز اگ سکے گی, اس لیے کہ زمین میں جیسی صلاحیت ہوگی ویسی ہی چیز اگے گی. زمین میں جیسی صلاحیت ہوگی ویسی ہی چیزیں وہاں سے اگے گی. اگر میلن کی صلاحیت ہوگی تو میلن اگے گا ورنہ نہیں اگے گا. اگر آم کی صلاحیت ہوگی تو آم نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ جیسے زمین میں کانے ہیں اور مختلف صلاحیتیں ہیں, اسی طرح لوگ جو ہیں یہ بھی زمین کی کانوں کی طرح ہی, ان میں بھی مختلف صلاحیتیں ہیں. کوئی سونا ہوگا, کوئی چاندی ہوگا, کوئی لوہا ہوگا اور کوئی نیری مٹی ہوگا. جیسی صلاحیت ہوگی ویسی اس کی صلاحیت ابھرے گی. دو انسانوں پر برابر کی محنت کرو اور وہ دو انسان بھی برابر کی محنت کرے, ایک ابھرے گا دوسرا نہیں ابھرے گا, اس لیے کہ ایک میں صلاحیت ہے دوسرے میں صلاحیت نہیں. اس لیے میرے بھائیو, اگر کوئی چیز حاصل ہو جائے, کوئی کمال حاصل ہو جائے تو اس پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ نے صلاحیت رکھی تھی اس وجہ سے وہ صلاحیت ابھری ہے. اور اللہ عز و جل کی ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے الگ الگ خطوں کی الگ الگ زمینوں میں الگ الگ پھل فروٹ اور نباتات اور پیداوار کی صلاحیت رکھ دی تاکہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے انڈیپینڈنٹ اور بے نیاز نہ ہو جائے. ایک دوسرے کے محتاج رہے کہ ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ وہاں نہیں ہے, لیکن وہاں جو چیز ہے وہ یہاں نہیں ہے. اور جب دو آدمی ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر آپس میں محبت اور الفت بڑھتی ہے, تعلقات بڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے انگلینڈ کے ماحول میں اور انڈیا پاکستان کے ماحول میں کیوں فرق ہے اس لائن سے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں باپ اپنے بیٹے کے سہارے کا محتاج ہے اور بیٹا اپنے باپ کے سہارے کا محتاج ہے, اس لیے آپس میں محبت سے رہتے ہیں. یہاں نہ باپ بیٹے کے سہارے کا محتاج کہ اولڈ پیپل ہوم میں چلا جاؤں گا, اور نہ بیٹا باپ کے سہارے کا محتاج کہ یوتھ ہاسٹل میں چلا جاؤں گا. کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے, اس لیے कोई किसी के सामने झुककर रहना नहीं चाहता, कोई ताल्लुक को बरकरार रखना नहीं चाहता, हमें क्या जरूरत है इनकी। आपस के बाहमी ताल्लुकात और बाहमी रवाबित जो हैं वो मजबूत उस वक्त होते हैं जब दो आदमी एक दूसरे के मोहताज होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए और बाहमी रवाबित को मजबूत करने के लिए जमीन की सलाहियतों को तकसीम कर दिया ताकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो और एक दूसरे पर अल्लाह ताला ने डिपेंड किया है। इसी वजह से तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेने के बाद भी गरीब मुल्कों के साथ अच्छा मामला पॉलिटिकल लेवल पर रखना पड़ता है। कितना करम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, वकद्दर फीहा अक़वातहा। ये तो जमीन बनाई अल्लाह ने, फी अरबाती अय्याम, ये सब कुछ हुआ चार दिन में। इन रब्बकुम अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीनों को कुल छह दिन में पैदा किया। चार दिन जमीन पे खर्च हुए और दो दिन आसमान पे, चार दिन अल्लाह ने जमीन पे खर्च किए, दो दिन आसमान पे। बाज हदीसों से पता ये चलता है, इब्न जरीर अत-तबरी ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से इसकी तफसीर में एक बात आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नकल फरमाई है कि अल्लाह ताला ने तखलीक का काम शुरू किया है इतवार को, चार दिन सर्फ हुए जमीन को पैदा करने में, जमीन के ऊपर पहाड़ और फिर समंदर। और पहाड़ जो हैं वो जमीन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए कि जमीन का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो पानी है और 1/3 हिस्सा जमीन है। और अंदरून खाना क्या चीजें अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, इसलिए कि कुछ मीलों और किलोमीटर का फासला साइंस बताता है कि वहां तक तो टनल कर सके, उससे आगे जाने की कुदरत ही नहीं। कुछ मीलों का फासला है कि जमीन में सीधे उतरने की कोशिश की गई कि देखना चाहिए कि इस तरफ से दूसरी तरफ जाते जाते क्या क्या चीजें आती हैं। तो इस कदर तरक्की कर ली साइंस ने, लेकिन एक फासला है कुछ किलोमीटर का, उतने फासले तक पहुंचने के बाद आगे इतनी सख्त हो जाती है जमीन के आगे कोई आला ऐसा नहीं है जो उसको तोड़ सके। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो इंसान के मालूमात जो हैं वो अभी बहुत कम है। हम 21st सेंचुरी में चले गए और मालूमात में बहुत तरक्की कर ली, कुछ तरक्की नहीं हुई उस आलिम गैब के इल्म के मुकाबले में। क्या हैसियत, कितनी चीजें ऐसी है जो मख्फी, ऐसी है जो मख्फी है। पता नहीं कितने किस्म के सांप होंगे और कितने किस्म के परिंदे होंगे और कितने किस्म के चरिंद होंगे और जंगल में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं और समंदरों के अंदर कितनी कितनी चीजें छुपी हुई हैं। बर्ड्स की रिसर्च करने वाले अलग और जंगलों में जानवरों के रिसर्च करने वाले अलग, और रोजाना नया नया इंकिशाफ हो रहा है, एवरीडे नई चीज खुल रही है। और अल्लाह ताला इन सब को रोजी पहुंचा रहा है, इन सब को अल्लाह ताला रोजी पहुंचा रहा है। कितनी कुदरत अल्लाह की होगी, कितना माइट होगा, कितनी ताकत खुदा की होगी। और सिर्फ ये कुदरत और ताकत नहीं, उसकी तदबीर कैसे होगी, प्लानिंग, उसकी प्लानिंग कैसे होगी अल्लाह ताला। और फिर इल्म कितना होगा उसका, इल्म कि कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो उसके इल्म से बाहर। मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द। अल्लाह फरमाते हैं कि किसी पूरी दुनिया के जितने दरख्त हैं उन दरख्तों में से कोई एक पत्ता ऐसा नहीं है जो उसकी मर्जी के बगैर गिरता हो। अल्लाहु अकबर, क्या इल्म खुदावंद वहदहू ला शरीक का, ولا حبت فی ظلمات الارض, اور زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ رکھا گیا ہے اس دانے کی حفاظت بھی وہی قادر مطلق کرتا ہے. اس دانے کی حفاظت میرے بھائیو وہی قادر مطلق کرتا ہے. کوئی کیڑا مکوڑا کھا جاتا کسان تو کیا کرتا ہے؟ افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز جسے تم کھیتی میں ڈال کر آتے ہو اس کے بارے میں ذرا تم مجھے بتاؤ کہ تم اس کو اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں. تم تو صرف چھوڑ کے آ جاتے ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ جاگتا ہے ہر وقت اور ہمارے مفاد کی ساری چیزوں کی وہ نگرانی کر رہا ہے. ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر تر ہر خشک ہر میٹھا ہر کڑوا ہر کالا ہر سفید اللہ تعالی کے علم میں ہے. بڑے بڑے پہاڑ اس لیے لگا دیے کہ کہیں زمین امبیلنس نہ ہو جائے, زمین امبیلنس نہ ہو جائے. اب زمین کو امبیلنس ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالی یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ زمین کے اندر پہاڑوں کو رکھتے, اندر ہیوینس رکھ دیتے اس جگہ پر جس کی وجہ سے بیلنس ہو جاتا اندر سے. لیکن میرے بھائیو پہاڑوں کو ظاہر میں رکھنے کی جو حکمتیں ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں کہ اگر زمین کے اندر وہ پہاڑ ہوتے تو وہ حکمتیں حاصل نہ ہوتی. انسان کی ایک ضرورت پانی ہے. پانی اگر ہر وقت برستا رہتا 24 گھنٹے تو رہنا دوبھر ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اوقات مقرر فرما دیتے کہ صبح اتنے بجے اور شام کو اتنے بجے تو بھی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تالاب بنائے. اب تالاب میں بھی یہ کہ اگر پوری دنیا میں تالاب ہی تالاب ہوتے اور پانی میں بہاؤ نہ ہوتا تو وہ پانی گندا ہو جاتا, بگڑ جاتا, اس کا فریشنس نہ رہتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں, ان پانی سے وہ زمین کے جو سارے چشمے ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں, کنویں بھر جاتے ہیں اور ان سے انسان پانی پیتا رہتا ہے. اور جب سمر کے موسم میں اور موسم گرما میں جب وہ خشک ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے انتظام فرمایا ہے. اور وہ یہ کہ پہاڑوں کو بہت بلند رکھا اور اس کی چوٹی کو سرد رکھا, اور اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ بارش جو ہے وہ برف کی شکل میں منجمد ہو جاتا ہے. اب انسان جو ہے نیچے کا سارا پانی استعمال کر رہا ہے وہ جو بارش کا برسا ہوا تھا, اور وہ پانی اوپر جو ہے وہ فریزر میں پڑا ہوا ہے. یہ بلند بلند پہاڑ اس لیے کہ اوپر جا کے بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اس پہ جو پانی گرتا ہے وہ پانی منجمد ہو جاتا ہے اور گرمی کی وجہ سے وہ پانی پگھل پگھل کر نیچے اترتا رہتا ہے. تو موسم گرما میں بھی میرا بندہ پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر پریشان نہ ہو جائے. یہ 4 دن میں سب کچھ ہوا, پورے 4 دن. للسائلین, آپ سوال کرنے والوں سے کہہ دیجیے. اور بعض حضرات نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ للسائلین بمعنی للطالبین ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ وقت در فیہا اقواتہا, اللہ تعالیٰ نے زمین میں زمین پہ رہنے والوں کی روزی تجویز کر دی سوال للسائلین, تاکہ مانگنے والوں کو پوری پوری روزی ملے. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان, اس حال میں کہ وہ دھواں سا تھا. فقال لها وللارض, اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین اور آسمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, ائتیا او ان او کرہا, تم میری اطاعت کی طرف آؤ, میری فرما برداری کی طرف آؤ. زمین سے بھی کہا اور آسمان سے بھی کہا, مطلب اس کا یہ تھا کہ تمہارے ذمے میں نے کچھ کام لگائے ہیں. آسمان کے ذمے کچھ کام ہے, زمین کے ذمے کچھ کام ہے, زمین اور زمین کے جتنے متعلقات ہیں ان کے ذمے یہ ہے کہ روزی انسانوں تک پہنچائے, ایک کام یہ ہے, پانی کی حفاظت کر کے پانی انسانوں تک پہنچائے, آسمان اور آسمان سے جتنی چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں ان کے ذمے یہ ہے کہ سورج کی دھوپ پہنچائے اور چاند کی چاندنی, جس سے انسانوں کو یوں بھی نفع ہوتا ہے اور ان کی روزی کے پہنچنے میں بھی مدد ملتی ہے, اور پھر بادل جو آسمان ہی سے متعلق ہے اس کو یہ حکم ہوا ہے کہ پانی برسائے. کیونکہ میں نے بہت سارے کام کے لیے تم دونوں کو پیدا کیا ہے, تو اب میں تم دونوں کو حکم کر رہا ہوں کہ میری اطاعت کی طرف تم دونوں چاہے خوشی خوشی آؤ یا مجبور ہو کر آؤ, کرنا پڑے گا. میں تم کو بلا رہا ہوں کہ میرا کہنا مانو گے کہ نہیں, میری طرف میری اطاعت کی طرف آؤ گے کہ نہیں, جس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ان کاموں کو کرو گے کہ نہیں. اب کرنا تو پڑے گا ہی, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام میں تو مجبوراً چلنا ہی پڑے گا. لیکن اب میں تم کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ خوشی سے چلو گے یا مجبور ہو کر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ میرے اور آپ کے مقدر میں اللہ تعالی نے بیماری رکھی ہے. اب بیمار ہونا تو یقینی, لیکن یہ ایسا ہی جیسے کہ اللہ ہم سے پوچھے کہ دیکھو اب تم بیمار ہونے والے ہیں, اب چاہے راضی ہو کر بیمار پڑو یا ناراض ہو کر, بیمار تو پڑنا ہی ہے. اگر خوشی سے بیمار پڑو گے اور اسے میری تقدیر مانو گے اور صبر کرو گے تو یہی بیماری اجر و ثواب کا باعث بنے گی, اور اگر ناراض ہو کر اور شکوے شکایت کے ساتھ بیمار پڑو گے تو آخرت میں بڑی پکڑ ہوگی. تو زمین اور آسمان بھی اسی طرح طے شدہ ہے کہ زمین سے چیزیں اگنے والی ہیں, بارش برسنے والی ہے, چاند چلنے والا ہے, سورج چلنے والا ہے, یہ سب کچھ طے ہے. لیکن میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ خوشی سے کرنے والے ہو یا مجبور. زمین اور آسمان سے اللہ نے یہ پوچھا. قالتا, تو ان دونوں نے جواب میں کہا, اتینا طائعین, ہم تو آپ کی اطاعت کی طرف خوشی کے ساتھ آ گئے. آئیں گے کہ نہیں, آ گئے. اتینا طائعین, خوشی کے ساتھ ہم, آپ نے جو ہمارے لیے تجویز کیا ہے اس کام میں ہم لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذرہ ذرہ شعور اور ادراک رکھتا ہے. یہ اللہ نے سوال کیا, زمین اور آسمان نے اس سوال کو سنا اور سمجھا اور اس کا جواب دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ اللہ کی کائنات میں ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو شعور نہیں رکھتی, جو سمجھ نہیں رکھتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں فرق ہے, پتھر بھی سمجھ رکھتا ہے اور یہ ڈسٹ جو ہے اور جو غبار ہے وہ بھی سمجھ رکھتا ہے. اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب گواہ بن کر کے اٹھیں گے. یہ سب شعور رکھتے ہیں, یہ سب دیکھتے ہیں, یہ سب سمجھتے ہیں, لیکن ہماری سمجھ اور ان کی سمجھ میں فرق. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استدلال کے اس آیت کو پیش کیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے کہ اس کی زبان اور ہے, تمہاری زبان اور ہے. تو اگر کسی دروازے میں کچھ چر چر کی آواز آئے یا ہوا کے چلنے کے موقع پر چھت سے چر چر کی آواز آئے تو یہ ممکن ہے کہ چھت کی اور دروازے کی تسبیح ہو. پرندہ چو چو کر رہا ہے وہ اس کی تسبیح ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو, اور تسبیح کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے, اور اللہ کو پہچانے گا وہی جس کے اندر عقل ہوگی. اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عقل دی ہے, عقل دی ہر چیز نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کو پہچان کر اللہ کی تسبیح کر. تو زمین اور آسمان نے کہا کہ اتینا طائعین, اتینا طائعین, ہم دونوں کے دونوں آ گئے اطاعت کے لیے اور بالکل تیار. اب اللہ تعالیٰ نے, وہ جو آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تھے, فقضاہن سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے انہیں سات آسمان بنا دیے, فی یومین, دو دن میں, دو دن میں سات آسمان بنا دیے. تو چار دن زمین پر لگے اور دو دن آسمان, اور آسمان میں دو دن لگائے تو آسمان کی جتنی چیزیں تھیں, آسمان بنایا اور آسمان کے ساتھ آسمان بن گئے, اور ہر آسمان کے اندر جتنے جتنے فرشتوں کی ضرورت تھی وہ سب فرشتے بھی بن گئے, پیدا کر دیے گئے سب. اب جب یہ فرشتے بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, ہم نے سات آسمان بنائے, ہر آسمان میں جو فرشتے تھے تو ان سے متعلق جو جو احکام تھے وہ بھی ہم نے ان سب پر اتار دیے. ہر آسمان سے متعلق جو احکام تھے فرشتوں کے اوپر اتار دیے. تو اللہ تعالی نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب. اتنی بڑی زمین اور زمین کے اندر اتنی ساری چیزیں. مجھے ایک دفعہ اللہ تعالی نے سمندر کے اندر سب مرین میں اتر کر سمندر کی دنیا کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. میری عقل حیران تھی. اور وہ بھی ہم نے دیکھا تو کتنا دیکھا ہوگا, شاید آدھا کلومیٹر بھی نہیں. آدھے کلومیٹر گھوم گھام کر جب ہم باہر آئے تو عقل حیران تھی کہ سمندر کے اندر اتنی ساری مچھلیاں, اور سمندر کے اندر پہاڑ, اور سمندر کے اندر درخت اور جنگلات. تو میری عقل حیران تھی کہ آدھے کلومیٹر کے ڈائیمیٹر کے اندر اندر اگر اتنی ساری مخلوق ہے اللہ تعالی کی, تو یہ جو گول زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کا 2/3 حصہ تو سمندر ہے. تو اتنے بڑے سمندر میں کیا کیا ہوگا. اور جب اتنی بڑی خدا کی کائنات ہے اور کوئی بھوکا نہیں مرتا, سب کو روزی مل رہی ہے اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ یوں ہی خود بخود وجود میں آ گیا اور خود بخود چل رہا ہے. کوئی چلانے والا تو ہوگا, اور وہی ہے خالق کائنات. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی سے ایک دہریے کی ملاقات ہو گئی. اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا. کہ تم مانتے ہیں؟ کہ نہیں نہیں مانتے. کہ تم مانتے ہیں؟ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں. تم مانتے ہیں خدا کو؟ کہ نہیں میں تو نہیں مانتا. دل دماغ سے میں سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانتا. کہ میں ثابت کر دوں گا کہ مانتے ہیں. کہ ثابت کیجئے. کہ کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا کیا ہے. کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سمندر میں طغیانی آئی اور اس طغیانی کے وقت جو موجیں اٹھ رہی تھی اس میں تمہاری کشتی آ گئی؟ کہ ہوا ہے ایسا بھی. کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ اب تو ہم غرق ہو رہے ہیں؟ کہ ایسا بھی ہوا. تو کہ اس وقت دل اندر اندر سے کسی کو پکار رہا تھا کہ بچا لے؟ اس نے کہا ہاں پکار رہا تھا. کہ وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. جب ہے ہی نہیں خدا تو پکار کس کو رہا تھا؟ کس کو اندر سے جو تمنا تھی, امید تھی کہ کوئی مجھے بچا سکتا ہے ابھی بھی اور وہ بچا لے مجھے, وہی خدا ہے. وما مسنا من لغوب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور جب پھر ساحل پہ اتر آتے ہیں تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق پیدا کی. یہاں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ یہاں تو کن فیکن والا معاملہ ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگا دیے؟ اذا قضا امرن انما یقول له کن فیکن. 6 دن کیوں لگا دیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا کام جو میں کن فیکون کا مصداق بن کر کر سکتا تھا, صرف ارادہ ہی کرتا اور ہو جاتا, اس کو بنانے میں نے 6 دن لگا دیے. تو تم بھی دنیا میں جب رہو تو ہر کام کو سوچ سمجھ کر انتظام کے ساتھ کرنا, کام کو بگاڑنا مت. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی اس میں کہ میں تو خالق کائنات ہوں, میں سب کام پھر پھر کر لیتا, سیکنڈ میں ہو جاتا, میں تو وقت کا بھی محتاج نہیں, بغیر کسی وقت کا یہ ہو جاتا, لیکن دیکھو ہر کام انتظام سے ترتیب سے کر رہا ہوں. تو تم چونکہ خالق نہیں ہو, اس تم تو مخلوق ہو, تم تو بغیر ترتیب اور تنظیم کے کام کر ہی نہیں سکو گے, تو ہر کام کو سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ ترتیب تنظیم سے کرنا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا. اور یہ اجلت جو ہے, العجلت من الشیطان, حدیث میں آتا ہے کہ اجلت اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے. الانات من اللہ اور وقار اور بردباری اور حلم کے ساتھ سوچ سمجھ کر تدبیر ترتیب پلاننگ کے ساتھ کام کو کرنا یہ اللہ کی طرف سے. سستی غفلت خاموخا کی تاخیر یہ بھی شیطان کی طرف سے, لیکن حد سے زیادہ اجلت کرنا. آپ دیکھیے دنیا میں سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں, لیکن ہر کام کو ایک ترتیب اور نظام سے کرتے ہیں. دنیا میں جتنے انسان وجود میں آتے ہیں سب کے خالق اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے شادی کو لازم قرار دیا, اور پھر شادی کے بعد بھی 9 مہینے تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا رہتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے اور نکل کر چھوٹا بچہ بڑھتے 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 20-25 سال نکل جاتے ہیں. اللہ چاہتے تو آسمان سے بارش ہو جاتی انسانوں کی, ایسا نہیں ہوتا. ہر کام کو ترتیب. یہ قومیں جو ہم سے بہت آگے میرے بھائیوں نکل گئی ہیں, انہوں نے قرآن مجید کے اسی سبق پر عمل کیا کہ ہر کام کے لیے پلاننگ, سب سے پہلے بزنس پلان, سب سے پہلے آرگنائز ہو کر کے کرو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کام کو کتنے سال لگ سکتے ہیں, اس کام میں کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے, کس کس صلاحیت کی ضرورت ہے, سب سے پہلے پلاننگ, اور پلاننگ کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں. پلاننگ کے بعد آگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کاموں کو میرے بھائیوں دیکھیے, کیسی تدبیر کہ اگر کوئی دنیا دار آدمی, کوئی سلطنت کا مالک, کوئی حاکم, کوئی پولیٹیشن, کوئی ملک کو چلانے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, عبادت, خوبصورتی, طہارت, پاکیزگی سب کو ایک طرف رکھ دے اور صرف یہ سٹڈی کرے کہ 23 سالہ زندگی میں آپ نے کس تدبیر سے مسلمانوں کو جوڑا اور آگے چلایا ہے, وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. اس سے کہ ایسی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی. آپ جنگجو نہیں تھے, نبوت ملنے سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ہر جنگ میں, جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ احزاب میں جو جو تدبیر ہیں آپ نے, اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, مستقل کتابیں لکھی ہیں, اور ان لوگوں نے لکھی ہیں جو جنہوں نے آرمی میں کام کیا ہے, اور جو بڑے بڑے جنرل رہے ہیں انہوں نے کام کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موو جنگی تکنیک کے اعتبار سے کتنا 100% صحیح تھا. ہم ہمارے پیغمبر سے واقف ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے اور اچانک سنا کہ کچھ شور ہو رہا ہے, باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور زد و کوب ہو رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں ان پہ ظلم کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ قریشی ہیں, قریشیوں کے آدمی ہیں, یہ ان کے خادم ہیں اور ہم نے انہیں پکڑ لیا, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے قریشی آئے ہوئے ہیں, یہ بتلاتے نہیں, اس لیے ہم انہیں پیٹ رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا مقابلہ کتنے آدمیوں سے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رہنے دیجیے, ان بیچاروں کا کیا لینا دینا, یہ نوکر لوگ ہیں, غلام لوگ ہیں, ان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو, ان سے ہماری کون سی جنگ ہے؟ اور انہیں اپنے پاس لے انہیں کھلایا پلایا, گفتگو کی, کہاں کے رہنے والے ہو, تمہاری عمر کیا ہے, تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے, یہ ہے وہ ہے, بات کرتے 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 کب کب نکلے تھے, کس وقت آئے, کتنے دن لگے یہاں پہنچنے میں, یہ پوچھ لیا کہ روزانہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں, 10 اونٹ ہم ذبح کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں قید کر لو, 1000 آدمی آئے, اس لیے کہ میرا تجربہ ہے کہ 1 اونٹ میں سے 100 آدمی کھانا کھا سکتے. اتنے ذہین اور فتیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو موجود تھے, ان کا ذہن وہاں نہیں گیا جہاں آمینہ کے لال اور اس یتیم بیٹے کے ذہن میں گیا. صلاۃ و سلام ہوئی اس پاک پیغمبر پر. اس وقت میرے بھائیوں سیرت کے مطالعے کی ضرورت ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہمیں ترتیب اور تنظیم کا سبق دینے, ہم نے اس سبق کو چھوڑا, اوروں نے اپنایا اور وہ آگے نکل. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ کا جو ملفوظ سنایا تھا کہ حق جو ہے حق, وہ ہمیشہ ابھرتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے. اگر حق دبتے ہوئے اور باطل ابھرتے ہوئے نظر آئے تو سمجھو کہ باطل کے ساتھ حق کی کوئی چیز ہو گئی ہے, اس لیے وہ ابھر رہا ہے اس حق کی چیز کی برکت سے. اور اگر حق دبتا ہوا نظر آئے تو سمجھو کہ اس کے ساتھ باطل کی کوئی چیز ہو گئی ہے. اس وقت میرے بھائیو ضرورت اس کی ہے کہ انہوں نے حق کی کچھ چیزیں لے لی, لہذا وہ ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہم نے باطل کی جو چیزیں ہیں ان کی تہذیب اور کلچر کو اپنانا شروع کیا, اس لیے ہم مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورنہ حق تو ابھرنے ہی کے لیے آتے, حق کا تو خاصہ ہی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ تنظیم ترتیب سے ہر کام ہونا چاہیے, اصول ضابطہ. اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ قرآن مجید میں تخلیق آسمان اور تخلیق زمین کے بارے میں مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے, اس میں ترتیب جو ہے وہ صرف تین جگہوں پر ہے. ایک سورہ نازعات میں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالضُّحَاهَا. وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا. سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء. سورہ بقرہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کو بنایا. سورہ نازعات میں پہلے آسمان پھر زمین, سورہ بقرہ میں پہلے زمین پھر آسمان, اور یہ سورہ حامیم السجدہ میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے زمین پھر آسمان. اس پر سب سے بہتر تقریر اور توجیہ اگر کسی نے کی ہے تو وہ حضرت حکیم الامت تھانوی نبر اللہ مرقدہ. حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کرنے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا. یعنی آپ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے روٹی پکانے سے پہلے آٹے کو گھون کر تیار کیا جاتا ہے, یہ روٹی کا مادہ ہوا, اسے کوئی روٹی نہیں کہتا, لیکن روٹی یہی ہے, آٹا ہی روٹی ہے. تو روٹی کا مادہ پیدا کیا اور پھر روٹی کا مادہ بنانے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر اسے اچھی طرح روٹی بنا کر کے پکا لیتے ہیں تو روٹی ہو جاتی ہے. تو ایک مادہ ہوتا ہے, جیسے انسان, ہمارا مادہ کیا ہے, ہمارا مادہ نطفہ ہے, یا اسے اگر آگے پیچھے جائیں تو ہمارا مادہ جو ہے مٹی ہے. ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے اور اس مادے سے پھر وہ چیز بنتی ہے مٹیریل. تھانوی نبر اللہ مرکدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ بنایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ بنایا, اور اس کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ ہوئی, اور زمین کی طرف متوجہ ہو کر زمین کو پورا پھیلا کر اس پہ پہاڑ وغیرہ رکھ کر جس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل میں بنا دیا, اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کر وہ جو مادہ تھا اس مادے میں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پھیلا کر سات آسمان بنا کر اس میں شمس و قمر وغیرہ لگا کر فرشتوں کو پیدا کر کے اندر ڈال دیا. اب جہاں پر یہ ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا اور بعد میں آسمان کو, پہلے آسمان کو, تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہاں ہے کہ پہلے زمین کے مادے کو بنایا, پھر آسمان کے مادے کو بنایا, پھر زمین کو بنایا, پھر آسمان کو. اور جس جگہ پر یہ ہے کہ پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے مادے کو بنایا پھر زمین کی طرف متوجہ ہو کر وہ جو زمین تھی کا مادہ تھا اس کو زمین میں بنا دیا. یہ گویا دو مرتبہ پیدائش ہوئی ہے, پہلے مادہ بنا زمین کا, پھر آسمان کا مادہ بنا, پھر زمین کو اس سے پھیلا کر بنا دیا گیا, اور پھر آسمان کو پھیلا کر. اب جو ہے تمام آیتوں میں جو کچھ تعارض نظر آ رہا تھا وہ تعارض ختم ہو گیا. اللہ تعالی اس آیت کے اختتام پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان بنایا, اب آسمان میں پھر وزیلنا السماء الدنیا بمصابیح, ہم نے سات آسمان بنائے, اس میں سے جو سماء الدنیا ہے بالکل نچلا آسمان, اس کو ہم نے کمکموں سے مزین کر دیا, ستاروں سے مزین کر دیا تاکہ اندھیری رات میں وحشت محسوس نہ ہو, کمکمے لگا دیے اور ان کمکموں سے ہم نے مزین کر دیا, اسے خوبصورت بنایا. اور پھر وعلامات وبالنجم هم يهتدون, ان ستاروں کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنے راستے کو طے کرتا ہے, راستے کو طے کرتا ہے. اور آج بھی میرے بھائیوں, آج بھی یہ एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी का इल्म, इल्म नुजूम, अगर इल्म नुजूम शरी हद में रह करके हो तो ये बड़ा मुफीद है, और शरी हद से निकल जाए और सितारों ही को मुअस्सिर बिज़ात करार देकर ये समझने लग जाए कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, फुला सितारे की वजह से आज बारिश हुई और फुला सितारे की वजह से आज बारिश हुई, तो फिर दीन खतरे में है। तो इल्म नुजूम एस्ट्रोनॉमी अपनी हद में रहे, और एस्ट्रोनॉमी निकला है कुरान मजीद से, एस्ट्रोनॉमी के ईजाद करने वाले मुसलमान हैं और उन्होंने कुरान मजीद में से लिया है। ये जो एस्ट्रोनॉमी है कुरान मजीद की, ये बड़ी मुफीद है। आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी कंपस पर एतिमाद करने के साथ साथ समंदर और दरियाई सफर करने वालों को एस्ट्रोनॉमी के इल्म पर एतिमाद करना ही पड़ता है, उसके बगैर वो अपने सफर को तय नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने समाई दुनिया को मसाबी किंदिलों से, चिरागों से, कुमकुमों से, ट्यूबों से और बल्बों से मुजयन कर दिया, वहिफ्जा, और हमने उसमें ऐसे सितारे भी रखे हैं कि शैतान अगर आसमान की बातें सुनने के लिए जाते हैं तो वो उनका ताकुब करता है। तो हमने न सिर्फ ये कि उस आसमान को मुजयन किया बल्कि उसे महफूज भी कर दिया। अब ये सब कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, ये जबरदस्त बहुत ज्यादा जानने वाले का प्लान है और उसकी तजवीज है और उसकी पैदा की हुई चीजें हैं। तो إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضِ, तुम कैसे कैसे रब का इनकार करते हो। इसमें तौहीद का बयान था, तो उसके सबसे पहले मुखातब जो है वो तो कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का है, और क्यामत तक आने वाले कुफार और मुनकिर और मुशरिक से कुरान ये खिताब कर रहा है, और जो अहले ईमान हैं उनके ईमान को इन आयतों के जरिए और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस ईमान की नेमत और दौलत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, पर अल्लाह ताला हमें इस कुरान को समझने से ज्यादा, सुनने और पढ़ने से ज्यादा समझने की और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसके तीनों हकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, सेहत के साथ एहतमाम से पढ़ना और मोतबर तफासीर से और मोतबर उलमा से इसे समझना और उसके बाद उस पर अमल करना। अल्लाह ताला पूरे आलम में इसकी तालीमात को फैला दें। आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.